बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ، قومی قیادت کو علاقائی صورتحال اور خطرات پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقوں کا آغاز۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، ایک کم سن بچی سمیت دسیوں عام شہری شہید اور زخمی۔ اور ایران نے ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران نے ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ انٹرنیشنل امام رضا علیہ السلام کانفرنس مشہد میں منعقد ہوئی، جس میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف ممالک سے آئے مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسلامی ممالک میں اتحاد، ہم آہنگی اور انصاف قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ایران نے استفسار کیا کہ ہم مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات اور رنجشیں کیوں ہوں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور صہیونی حکومت میں بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امید ظاہر کی کہ امام رضا علیہ السلام عالمی کانفرنس نورانی راستے تک پہنچنے کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے وزیر خارجہ اور سروسز چیفز کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے منگل کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سروسز چیفز کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم آفس کے بیان کے مطابق اس موقع پر قومی قیادت کو علاقائی سلامتی کی صورتحال اور خطرات کے تناظر پر بھی بریفنگ دی گئی۔ قومی قیادت کو روایتی عسکری اقدامات اور ہائبرڈ وارفیئر کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ موجود قیادت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کو روکنے اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے قومی نگرانی میں اضافے، بلا تعطل بین الایجنسی کوآرڈینیشن اور آپریشنل تیاریوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کلدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے کے حملے میں سیکورٹی فورسز کے 7 اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 6 مئی کو بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے مچھ میں کلدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز کے 7 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پوری قوم بلوچستان میں امن، ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں شہری دفاع کی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی جن ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقیں کی جا رہی ہیں ان میں مرکز کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر بھی شامل ہے۔ بہت سے حلقے ان مشقوں کو پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ منگل کو ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس ایس ڈی آر ایف کی جانب سے ڈل جھیل میں مشقیں کی گئیں۔ سری نگر کی خوبصورت ڈل جھیل میں ان مشقوں میں مختلف دستوں نے حصہ لیا اور انہوں نے پانی میں ڈوبنے والوں کو بچانے، کشتی کے حادثے اور کسی بھی قسم کے دہشت گردانہ واقعات سے نمٹنے کی مشقیں انجام دیں۔ ایس ڈی آر ایف کے ایک سینئر افسر نے اس موقع پر کہا کہ ان مشقوں کا مقصد قدرتی آفات اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سیکورٹی اور ریسکیو تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیریس نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے نیو یارک میں یو این ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پچھلے چند برس کے مقابلے میں اپنے عروج پر ہے۔ انٹونیو گوٹیریس نے ہندوستان کو پاکستان کے خلاف جنگ شروع کرنے سے خبردار کیا اور واضح کیا کہ کسی بھی ایسے فوجی تصادم سے گریز کیا جائے جو قابو سے باہر ہو سکتا ہو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے لیے ان کا یہ پیغام ہے کہ یاد رکھیں، فوجی حل کوئی حل نہیں ہے، وہ امن کے قیام کے لیے اپنا دفتر دونوں ملکوں کی حکومتوں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہر اقدام میں تعاون کے لیے تیار ہیں جو کشیدگی میں کمی لائے، سفارتکاری کی ترویج کرے اور ایک بار پھر امن کا عزم کرنے کی حوصلہ افزائی کرے۔ ادھر پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس ہوا ہے، جس میں پاک ہند کشیدگی سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کے اہداف و مقاصد کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان پہلگام واقعے کی آزادانہ، شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں شدید بارش کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ریاست گجرات کے مختلف علاقوں میں منگل کو اچانک ہونے والی موسلادھار بارش کی وجہ سے لوگوں کے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے اور اس بارش نے 14 افراد کی جان بھی لے لی۔ اطلاعات کے مطابق شدید بارش کے نتیجے میں 16 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد میں 3 افراد کی موت بجلی گرنے سے ہوئی ہے اور 4 افراد کی موت درخت گرنے سے ہوئی ہے۔ بے موسم اور اچانک ہونے والی اس شدید بارش نے 26 مویشیوں کی بھی جان لے لی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے 75% سے زیادہ حصے میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور 15 اضلاع میں بارش کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور گولہ باری میں دسیوں عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کی خیمہ بستی پر وحشیانہ صہیونی بمباری میں شہید ہونے والوں میں ایک کم سن بچی بھی شامل ہے۔ خان یونس شہر کی ایک رہائشی عمارت پر صہیونی بمباری میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کے النصرات کیمپ پر بھی بمباری کی ہے۔ بیروت کے عربی اخبار روزنامہ الاخبار نے لکھا ہے کہ شام میں داعش گروں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ روزنامہ الاخبار نے شام میں دہشت گرد گروہ داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں حکمرانی کرنے والے عناصر کی جانب سے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کے پیش نظر ملک میں دہشت گرد گروہ داعش کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ شام کی ناگفتہ بے سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر انتظام شمال مشرقی شام کے علاقوں میں اس سال کے آغاز سے داعش کی تشویشناک نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، جس سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور ملک پر حکمرانی کرنے والے دہشت گردوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات اور کشیدگی کی روشنی میں داعش کے شام میں واپس آنے کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں۔ ادھر شام کے انسانی حقوق کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جنوری 2025 کے آغاز سے اب تک داعش کے دہشت گردوں نے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر انتظام علاقوں میں 71 دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دی ہیں، جن میں مسلح حملے، بم دھماکے اور قتل و غارت شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ شام کے علاقے الاسکا کے مضافات میں امریکی اڈوں پر برسوں سے داعش کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے جنوبی لبنان کے علاقے تیر حرفہ پر کئی بار حملہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے تحریک حزب اللہ اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ لبنانی ابلاغیاتی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے علاقے تیر حرفہ پر پیر کی رات توپ خانوں سے بھی گولہ باری کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اربوں ڈالر کی امداد روک دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ تعلیم نے اس سلسلے میں ہارورڈ یونیورسٹی کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے نام امریکی محکمہ تعلیم کے مکتوب میں بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی کی تحقیقات اور دیگر امور سے متعلق اربوں ڈالر کی امداد معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ تعلیم نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بتایا ہے کہ اگر حکومت کے احکامات اور مطالبات کے مطابق عمل نہیں کیا گیا تو امداد معطل رہے گی۔ ایران نے ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے مقابلے 30 اپریل کو پیرو کے دارالحکومت لیما میں شروع ہوئے اور پیر کی رات اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نوجوان ویٹ لفٹروں کی 10 رکنی ٹیم نے ان مقابلوں میں 725 پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی اور چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ ویٹ لفٹنگ کے ان عالمی مقابلوں میں ایران کے نوجوان ویٹ لفٹروں نے مجموعی طور پر سونے اور چاندی کے 8-8 اور کانسی کے 3 تمغے جیتے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غصے کو پی جاؤ اور حصول قدرت کے وقت معاف کر دو، اور جب دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دینے ہی کو اس قدرت کا شکریہ قرار دو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ایک بہترین شخص ہونے کی علامت ہے۔ جس کے اندر ایسی اخلاقی صفت پائی جائے وہ شخص معاشرے میں ہر لحاظ سے کامیاب، اور ہر قدم پہ اس کا خاص احترام کیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں دوسروں کو معاف کرنے اور ان کے عیوب اور خطاؤں کو بخشنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس بات کی گواہ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، جو گھر کی دہلیز سے لے کر میدان جنگ کے آخری خط تک بخشش اور عفو کا مکمل نمونہ نظر آتے ہیں۔ معاف کر دینا اس جگہ صادق آتا ہے جہاں ذاتی حقوق میں تجاوز ہو، لیکن جہاں حریم عمومی میں تجاوز ہوا ہو تو وہاں معاف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسے مواقع پر معاف کرنا تجاوز کرنے والوں کو زیادہ جسارت کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کے باوجود دوسروں کو معاف کر دینا، یہی سب سے بڑی شجاعت و مردانگی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر انتقام بھی لینا ہو تو وہ بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اگر معاشرے میں عام لوگوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے تو ایسے میں اپنی قدرت کا استعمال ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، لیکن اس میں بھی غصے سے کام نہ لے۔ کا انسان قدرت کا محتاج ہے، ایک ایسی قدرت جو اسے دوسروں کے حریم کے تجاوز کرنے سے باز رکھے۔ دوسروں کے ساتھ قدرت اور طاقت کے باوجود بھی نرمی، رفعت اور انکساری کرنا سکھائے۔ لیکن آج کا انسان جیسے ہی معمولی قدرت حاصل کرتا ہے، ایک درندے کی طرح اپنے دوسرے بھائیوں کے حریم کا تجاوز کرتا ہے، اور جو استکباری اور استعماری قدرتیں ہیں وہ عالم کاری اور جہان سازی کا نعرہ دے کر اس جہان کے ہر انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ثقافتی حریم کا تجاوز کر رہے ہیں۔ کیا ایسے میں ہم کسی اچھے اور بااخلاق فرد کی امید کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ انسان مکتب اسلام کے عظیم رہبر و جاباز حضرت علی علیہ السلام کے اقوال اور رفتار کو اپنا نمونۂ عمل بنائے، تاکہ اپنے انسانیت کے دائرے کی حفاظت کر سکے۔ دین اسلام میں حفظ زبان پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انسان کا اچھا کلام اس کی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کلام سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی پہلے تولے پھر بولے۔ زبان کو آزاد درندے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے وہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن جیسے ہی استعمال ہوگی وہ ہمارے قبضے سے نکل جائے گی۔ بس ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی زبان کو اسی طرح محفوظ رکھیں جس طرح سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ کتنے ہی قول ایسے ہیں جو زخم سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی روشنی میں ضرورت سے زیادہ کام کرنے والے کو بیوقوف کہا گیا ہے، اور بالکل خاموش رہنے والوں کی بھی مذمت کی گئی ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے کلام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور زبان پر کنٹرول کرنے اور غیر منطقی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہی زبان فساد اور ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ آج کے دور میں یہ اخلاقی صفت نایاب ہو چکی ہے، تبھی تو انسان ہر وقت مضطرب ہو پریشان رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے شہر میان والی سے ارلو پاکستان کے سرگرم ممبر محمد ظریف خان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور ہمارے علاقے میں تینوں وقت کی نشریات میں آواز ایف ایم ریڈیو کی طرح ہوتی ہے اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام قابل تعریف ہیں۔ کس پروگرام پر تبصرہ تحریر کروں؟ بس اتنا کہوں گا کہ ریڈیو تہران زندہ باد، پاک ایران دوستی زندہ باد۔ بہرحال ریڈیو تہران اردو سروس کے تمام پروگراموں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور سیاسی حالات سے آگاہی کے علاوہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں سیاسی گفتگو بھی کمال کی ہوتی ہے۔ صبح کی نشریات میں پروگرام انداز جہاں سے بھی حالات سے بھرپور آگاہی کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ صبح امید سے مذہبی معلومات اور سماجی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریڈیو تہران نے ہمیشہ سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں۔ اور سامعین، محترم محمد ظریف خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کتاب کلمہ طیبہ میں ہے کہ ابراہیم بن مہران بیان کرتے ہیں، کوفے میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب کبھی کوئی علوی سید اس کے پاس آ کر کوئی خواہش کرتا تو وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ یہ رقم وہ سہم سادات سے ادا کرتا تھا، اور اگر سادات کا یہ حصہ نہ ہوتا تھا تو وہ اپنے غلام سے کہتا، یہ رقم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان حال ہو گیا۔ اب یہ تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا، اور جس جس کو بھی قرض دیا تھا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم واپس طلب کر کے گزر اوقات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا کہ ایک دشمن اہل بیت نے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر طنز کیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی اور جب وہ سویا تو اس نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں یہاں ہوں۔ گویا حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ آ حضرت نے فرمایا، تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر امام علی علیہ السلام نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کرے اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فقر و فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اس تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فقر و فاقے سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہتھیا لیا ہو؟ ابو جعفر نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد اپنا پورا خواب بیان کر دیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض ان کی اولاد کو دی گئی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے 1 اشرفی کم نہ زیادہ۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 17 اردی بہشت، 9 ذی قعدہ اور 7 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 17 اردی بہش سن 1370 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایک بڑے ایرانی شاعر اور ادیب پروفیسر مہرداد اوستا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے دوران صرف و نحو اور گلستان و بوستان کتابیں پڑھی تھیں۔ پروفیسر مہرداد اوستا نے فلسفے اور اسلامیات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ایرانی اور عالمی ادبیات پر زیادہ توجہ دی اور پھر ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے برسوں پہلے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی نظموں اور کتاب تیرانہ میں شاہی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی۔ پروفیسر اوستا نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ اور اسلامی انقلاب کے بارے میں خوبصورت نظمیں بھی کہی ہیں۔ نوزی قادہ سن 394 ہجری قمری کو مشہور شاعر اور مصنف حکیم ناصر خسرو قبادیانی پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی علم حاصل کرنا اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں عربی اور فارسی ادب کے علاوہ حساب، ہندسہ، نجوم، طب، علم الادویہ اور الہیات جیسے علوم پر بھی عبور حاصل تھا۔ حکیم ناصر خسرو کی زندگی بڑی نشیب و فراز کی حامل رہی۔ جوانی میں انہوں نے کچھ دن محمود غزنوی اور مسعود غزنوی کے دربار میں منشی کا کام کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے طرز فکر میں تبدیلی آئی اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف مذاہب کے اصول و عقائد کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ ان کے 7 سالہ سفر کا حاصل ان کا سفر نامہ ہے۔ انہوں نے اپنے افکار و عقائد شعر کے پیرائے میں بیان کیے ہیں۔ ان کے اشعار میں حکمت، واعظ اور مذہبی افکار و نظریات بکثرت ملتے ہیں۔ سات مئی سن 1808 عیسوی کو ہسپانوی عوام نے اپنے ملک پر فرانسیسی سامراج کے قبضے کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس زمانے میں اسپین کا شمار بھی یورپ کے ایک بڑے سامراج کے طور پر ہوا کرتا تھا اور اس نے یورپ سے باہر بہت سی سرزمینوں پر قبضہ جما رکھا تھا، لیکن اب کی بار فرانسیسی بادشاہ نیپولین نے اسپین پر قبضہ کر لیا اور ہسپانوی عوام کو اپنے ہی ملک پر اغیار کے قبضے کے تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہسپانوی عوام نے 5 سال تک فرانسیسی قابضوں کا مقابلہ کیا اور آخرکار سن 1813 میں انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ درین اثنا جنوبی امریکہ میں اسپین کو بھاری شکست ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی بعض نو آبادیات خود مختار ہو گئیں۔ سات مئی سن 1812 عیسوی کو انگریزی زبان کے ایک اہم شاعر رابرٹ بروئنگ پیدا ہوئے تھے۔ انہیں شروع سے ہی لکھنے لکھانے میں دلچسپی تھی۔ لارڈ بائرن اور شیلی جیسے شعرا کے مطالعے اور یورپ کے سفر نے ان کے فن کو جلا بخشی اور وہ کم عمری سے ہی شاعری کرنے لگے۔ 21 برس کی عمر میں چھپنے والی ان کی نظموں نے پوری شعری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن 1868 اور 1869 میں ان کا شعری مجموعہ دا رنگ اینڈ دا بک شائع ہوا تھا، جس نے ان کی شہرت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ رابرٹ براؤننگ نے مختصر نظمیں بھی لکھی ہیں اور ڈرامے بھی۔ 12 دسمبر سن 1889 کو اٹلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سات مئی سن 1840 عیسوی کو روس کے ایک بہت بڑے موسیقار پیوٹر چائشکوفسکی پیدا ہوئے۔ موسیقی کے سلسلے میں ان کی صلاحیت بچپن کے زمانے میں ہی نمایاں ہونے لگی تھی، لیکن انہوں نے پیٹرسبرگ کالج میں قانون کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد موسیقی کی طرف راغب ہوئے۔ دا کوئن آف اسپیٹس اور رومیو اینڈ جولیٹ موسیقی کے میدان میں ان کے یادگار شہ پارے ہیں۔ 6 نومبر سن 1893 کو اس روسی موسیقار کا انتقال ہو گیا۔ سات مئی سن 1861 کو ہندوستان کے مشہور شاعر، فلسفی اور ادیب ربندر ناتھ ٹیگور پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تحریروں میں مذہبی اور فلسفیانہ افکار کے ساتھ ہی ساتھ لطیف فطری جذبات کی بہت ہی حسین آمیزش پائی جاتی ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے 1901 میں ایک اسکول قائم کیا تھا جس کو بعد میں عالمی حیثیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت درس و تدریس میں گزارا اور 1913 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا۔ اس عظیم ہندوستانی ادیب کی تحقیقات میں تقریباً 60 کتابیں، بہت سے ناول، افسانے، ڈرامے اور رسالے وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابوں کا خود ربندر ناتھ ٹیگور نے یا دوسروں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ 7 اگست سن 1941 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سات مئی سن 1888 کو برر اعظم افریقہ میں واقع موجودہ ملک زمبابوے کے خلاف برطانوی سامراج کی جارحیت کا آغاز ہوا۔ اس جارحیت کا منصوبہ ایک برطانوی تاجر اور سیاستدان سیسل روڈس نے بنایا تھا۔ اس نے اس ملک میں ایک برطانوی کمپنی قائم کی اور اس کو ملک بھر میں پھیلا دیا۔ روڈس نے برطانوی فوج کی مدد سے ہزاروں سیاہ فاموں کا قتل عام کیا اور بہت سے سیاہ فاموں کو قید کر لیا۔ اس نے اس سرزمین پر قبضہ کر کے اس کا نام اپنے نام پر روڈیشیا رکھ دیا۔ اس سرزمین کے سیاہ فاموں نے سال ہا سال تک سامراجیوں اور ملک کے سفید فام حکام کے خلاف جد و جہد کی۔ آخرکار سن 1980 میں اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی اور اس کا نام زمبابوے رکھا گیا۔ سات مئی سن 1954 کو ہند و چین کے علاقے میں ویتنام اور فرانس کے درمیان ہونے والی مشہور جنگ دائن بائن فو ختم ہوئی تھی۔ 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں فرانسیسی سامراج نے جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ علاقوں پر تسلط اور لاؤس، کمبوڈیا اور ویتنام پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ فرانس نے اس پورے خطے کو ہند و چین فرانس قرار دیا اور مذکورہ ممالک کی شاہی حکومتوں کو اپنی فرمابرداری پر مجبور کر دیا، لیکن دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی برسوں میں فرانسیسی سامراج کے خلاف ویتنام کے انقلابیوں کی وسیع جد و جہد شروع ہو گئی، جس پر سامراجی فوج نے بھی جوابی کاروائی کی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ویتنام کے آزادی پسند لیڈر ہوش میں کی قیادت میں انقلابیوں نے 2 ستمبر سن 1945 کو ویتنام کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ درین اثنا ویتنامی عوام کو اقتدار کی پرامن منتقلی اور فرانس کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہوشی میں کی پیشکش کو فرانس نے ٹھکرا دیا، کیونکہ فرانس اپنے سامراجی مفادات کا خواہاں تھا۔ بنابراین سن 1946 سے ویتنامی جنگوں کا پہلا سلسلہ شروع ہوا جو 1954 تک جاری رہا۔ دونوں فریقوں کے درمیان آخری شدید جنگ دائن بائن فو نامی مضبوط قلعے میں ہوئی تھی، جس میں بھاری جانی نقصان کے بعد 7 مئی سن 1954 کو فرانس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور پھر ویتنام سے اس کے نکلنے کی زمین ہموار ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے،
تو بچاتا اور آزماتا ہے، عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے۔
بسم اللہ